الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، چند ملفوظات اکابر سنائے جاتے ہیں. حکیم الامت حضرت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات بہت ہی کارآمد اور مفید. غیبت سب جانتے ہیں کہ گناہ ہے، یعنی کسی کی پیٹ پیچھے برائی کرنا، وہ موجود نہ ہو، وہ سامنے نہ ہو، اس کے متعلق کوئی بات کہنا کہ وہ ایسا ہے برا، یعنی کوئی برائی بتلانا کسی کی، تو یہ درست نہیں ہے، گناہ کا کام ہے. قرآن کریم میں بھی اس کی مذمت اور برائی بیان کی ہے، مگر اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے جو بزرگوں کی بات سے ہماری سمجھ میں آتی ہے. فرمایا کہ غیبت اصل میں جہاں مصلحت شرعی نہ ہو ناجائز ہے. کوئی شرعی مصلحت نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے، تو پھر کسی کی غیبت کیوں خامخواہ کی جائے، کیوں کسی کی برائی بیان کی جائے؟ اور جہاں مصلحت شرعی ہو وہاں جائز ہے. جیسے کسی نے کسی پر ظلم کیا، کسی نے کسی پر ظلم کیا، مارا پیٹا، اب اس بیچارے کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے، اب وہ پریشان ہوا، مجبور ہوا، مظلوم ہوا، تو اب اگر کوئی آدمی حاکم کے پاس یا کسی بڑے آدمی کے پاس یا قاضی کے پاس جا کر شکایت کرے کہ فلاں نے فلاں کو مارا ہے، اسے ستایا ہے، تکلیف پہنچائی ہے، تو یہ حال بیان کرنا جائز ہے تاکہ اس بیچارے پر جو ظلم ہوا ہے اس کا وہ بدلہ لے سکے. یا مثلاً کوئی شخص کسی کو نوکر رکھنا چاہتا ہے، ملازم جاب پر، اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہ آدمی چور ہے اور آقا کو خبر نہیں ہے، بعض مرتبہ چوری کی عادت پڑ جاتی ہے، جو بہت مالک کا جاب کرنے والا، جس کا جاب کر رہا ہے اس کو نقصان بھی پہنچاتی ہے، تو اب دوسرے کو نقصان سے بچانا یہ بھی ضروری ہے. تو اگر اس کو جا کر کہا کہ بھائی یہ شخص جس کو تم اپنا ملازم نوکر رکھ رہے ہو اس میں چوری کی عادت ہے، تو یہ بتانا جائز ہے تاکہ اس آدمی کا مالی نقصان نہ ہو. آقا کو خبر نہیں اور ایک شخص کو اس کا حال معلوم ہے، تو اس کو مطلع کر دینا ایسے عیوب پر جائز ہے. خامخواہ تو چوری کیا شور نہیں مچانا ہے، جس کو یوں کہو کہ مثلا اخبار میں دو کہ بھائی فلاں آدمی چور ہے، یہ تو مطلوب نہیں ہے. کسی کی برائی بیان کرنا اسلام مطلوب نہیں ہے، اور آج کل سب سے بڑا اخبار واٹس ایپ بنا ہوا ہے، منٹوں کا نہیں سیکنڈوں کا کام ہے، بس ذرا سا کچھ دو چار حرف لکھے اور کسی کے بارے میں پھیلا دیا، ساری دنیا میں پہنچ جاتا ہے، کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. یہ غلط ہے کسی کی برائی، کسی کا عیب بیان کرنا. لیکن جس سے واقعہ ہے، جس سے معاملہ ہو رہا ہے، اگر اس کو بتا دیا تو اس میں کوئی حرج نہیں. پہلے ایک اچھی بات امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں غیبت کی پوری تفصیل لکھی ہے. یہاں تک لکھا ہے کہ کسی کے مکان اور کپڑے وغیرہ کو بھی برا کہنا غیبت میں داخل ہے، یہ تو یہاں تک لکھا ہے، لیکن اصلاح حال مقصود ہو تو پھر اس کو برائی نہیں کہیں گے، غیبت میں داخل نہیں کہیں گے. ایک اور ملفوظ سنے، یہ اصلاحی بات ہوگی. ایک شخص نے دریافت کیا کہ نماز سنت فجر مکان میں پڑھ کر مسجد میں فرض کے لیے جاؤں یا مسجد میں جا کر پڑھوں، اور دوسرا سوال کیا ہے کہ سنت جب میں نے گھر میں پڑھ لی فجر کی سنت، تو پھر فجر کی سنت گھر میں پڑھ کر مسجد میں داخل ہو کر تحیت المسجد پڑھوں یا نہ پڑھوں؟ ایک تحیت المسجد، جب آدمی مسجد میں آئے، مکروہ وقت نہ ہو، مکروہ ٹائم نہ ہو، تو تحیت المسجد ادا کریں, لیکن فجر سے پہلے کا وقت, صبح صادق کے بعد. علماء نے لکھا ہے کہ صبح صادق کے بعد نوافل میں صرف سنت فجر مسنون ہے, یعنی جب فجر کی سنت پڑھ لیں تب اس کے بعد فرض کا انتظار کریں. اس درمیان میں جو اوقات ہیں اس کو نماز میں مشغول نہ کریں. ہاں, تلاوت کلام پاک میں, اورات میں, وظائف کے اندر مشغول کریں, یہ اچھا ہے. اور دیکھو, یہ حرام اور ناجائز کی بات نہیں ہو رہی. کسی نے کر لیا ہو تو کوئی اتنا بھی وہ نہیں کہ بھائی کیوں کیا, لیکن طریقہ بتا رہا, ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے. طریقہ بتانے کیا اس کا ہے, تو طریقہ بتایا جا رہا ہے. بھائی کھانا دسترخوان رکھا ہوا ہے, ترکاری بھی ہے, روٹی بھی ہے, چاول بھی ہے, اور چٹنی اچار بھی ہے. اب طریقہ یہ ہے کہ آدمی پہلے روٹی اور ترکاری کھاتا ہے, پھر چٹنی اچار کھاتا ہے. اب کسی نے چٹنی اچار ہی پہلے شروع کر دی تو کوئی برا تو نہیں ہے بھائی. ٹھیک ہے, کسی کو شوق ہے چٹنی کھانے کا, چٹنی کھا لو. اچار کھانے کے شوق ہے, اچار ہی پہلے کھا لو, کوئی برا نہیں ہے. لیکن جب طریقہ بتایا جائے, یہ بتایا بھائی پہلے روٹی لیجیے اور چاول لیجیے, کھانا کھائیے, پھر ضرورت پڑے تو چٹنی اور اچار کا استعمال کیجیے. تو طریقہ ہے یہ. تو سنت یعنی بہتر طریقہ یہ ہے کہ آدمی نماز فجر کی جب سنت ادا کر لیے تو اس کے بعد نہ گھر میں اور نہ مسجد میں آ کر تحیت کوئی نفل یا تحیت المسجد پڑھے. اس پر ارشاد فرمایا کہ اس وقت نہ تحیت الوضو ہے نہ تحیت المسجد, یعنی کس وقت فجر کی سنت ادا کرنے کے بعد نہ تحیت الوضو ہے نہ تحیت المسجد, نیز ان سنتوں کا مسجد میں پڑھنا افضل ہے. آدمی کو چاہیے, ویسے بعض لوگوں نے ایک روایت بھی کسی وقت شائع کی تھی, بار بار کبھی کبھی آ جاتی ہے ورثوں پر, لوگ پھر پوچھتے رہتے ہیں, بڑی فضیلتیں بیان کی. وہ اپنی جگہ پر حدیث شریف میں آتا ہے کہ اپنی نماز کا کچھ حصہ اپنے گھر میں بھی رکھو, نوافل پڑھو تاکہ شیطان بھاگے, شیطانی وساوس دفع ہو, گھر میں برکت آئے, بہت سے فائدے. حدیث میں فرمایا اپنے گھر کو قبرستان نہ بناؤ, قبر نہ بناؤ, قبرستان نہ بناؤ. اس کا ایک مطلب یہ لکھا ہے کہ جیسے قبرستان میں کوئی نماز نہیں پڑھی جاتی ہے, تم اپنے گھر میں کچھ بھی نہ پڑھو, سارا ہی مسجد میں آ کر پڑھتے ہو, سنت بھی ہے, نفل بھی ہے, اور گھر بالکل خالی ہے. تو گھر میں پڑھنے کی بڑی برکات ہیں, نوافل کا اہتمام ہو, گھر میں عورتیں دیکھتی ہیں, بچے دیکھتے ہیں کہ بھئی ابا نماز پڑھ رہے ہیں, تو اس کا اثر پڑتا ہے ان کی طبیعت پر, ان کے مزاج پر. ان کو بھی نماز پڑھنے کا ایک ڈھنگ معلوم ہوتا ہے, طریقہ آتا ہے. دیکھا گیا ہے جو عورتیں, جو مرد گھر میں نماز پڑھتے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے جن کا بھی کوئی شعور نہیں ہوتا ہے, سال کے, ڈیڑھ سال کے, وہ بھی نماز کی کاپی شروع کر دیتے ہیں. کوئی رکوع کر رہا ہے, کوئی سجدے میں جا رہا ہے, جس طرح بھی جا رہا ہو. یہ ایک ادا ہے, بہت مطلوب ہے اور بہت پسندیدہ ہے. لہذا نوافل کا بس اپنے گھر میں بھی اہتمام کرنا چاہیے. لیکن سنت کا جہاں تک معاملہ ہے, تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے میں, جبکہ ان کا زمانہ آج سے 70-80 years پہلے کا ہے, 80 سال پہلے کا, اس وقت بھی لکھ رہے ہیں کہ ان سنتوں کا مسجد میں پڑھنا افضل ہے, بلکہ تمام سنن موقعہ کا, جتنی بھی سنتیں مسجد میں پڑھی جائیں, تاکہ اتہام یا تشبہ باہل بدعت سے محفوظ رہے, جو کہ تارکین سنن کے, جو سنتیں چھوڑتے ہیں. اور اب تو یہ وبا بہت عام ہو گئی, بہت بہت بڑی بلا اور بیماری آ چکی ہے کہ بس لوگ سمجھتے ہیں بس خالی فرض پڑھو, سنت نہ پڑھو. تو بھائی دسترخوان پر بھی ہمیشہ صرف روٹی اور ترکاری رکھو, کچھ نہ رکھو آگے, نہ فالودہ, نہ آلودہ, نہ کچھ, صرف روٹی ترکاری. کوئی مہمان کہیں مہمان جاؤ اور میزبان جو ہے آپ کو صرف روٹی ترکاری کھلا گئے, یا یہ ظالم بڑا عجیب ہے, میں مہمان بن کر آیا اور یہ مجھے صرف روٹی ترکاری کھلا رہا ہے, دال اور روٹی پیش کر دی, نہ چٹنی ہے, نہ اچار ہے, نہ پاپڑ ہے, نہ کوئی سویٹ ہے, کچھ بھی نہیں ہے. محسوس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے, خیال ہوتا ہے کہ بھائی خالی روٹی ترکاری رکھ دی. تو یہ مثال فرض کی ہو گئی. اب آپ مسجد میں آ کر صرف فرض پڑھتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے بہت بھی احکام, لوگ بڑی ناقدری کر رہے ہیں. یہ دور بڑا عجیب ہے, دین سے دوری کا اور دین سے وحشت کا, مستقل ایک مزاج بنایا اور بگاڑا جا رہا ہے. نہ سنت پڑھو, نہ نوافل پڑھو, نہ اوراد وظائف پڑھو. وہ جتنے وظائف روایات میں آئے ہیں اس میں کتنوں کو ضعیف روایت, ضعیف روایت, موضوع روایت ہے. موضوع تو خیر اپنی جگہ درست ہے لیکن ضعیف ضعیف کہہ کر ان سب کو نکالا جا رہا ہے. یہ بہت بڑی بلا ہے, ایک بیماری ہے. مستشرقین کا نام لے لو یا اعداء دین اور دشمنوں کا نام لے لو, مسلمان دین پر نہ رہے. اب دیندار کیسے بنتا ہے بھائی؟ آدمی فرض بھی ادا کر رہا ہے, کوئی سنتی بھی پڑھ رہا ہے, دعا بھی کر رہا ہے, دعا مانگ رہا ہے, کچھ وظیفے پڑھ رہا ہے. یہ سب اچھی چیزیں ہیں. جتنی ترقی ہوگی جنت کے درجات بنتے ہیں. آپ نے بارہا سنا حدیث شریف میں, ایک سبحان اللہ جنت میں ایک درخت ہے, ایک الحمدللہ جنت میں ایک درخت ہے. اب کوشش کی جا رہی ہے کہ بس مسلمانوں کو مسجدوں سے بھی ہٹایا جائے, فرض پر لے آئے. خدا جانے پھر کیا بیماری نکالیں, COVID-19, کہ بھائی مسجد بھی فرض بھی گھر پڑھ لو. یہ ساری بیماریاں آ رہی ہیں, ظاہری بیماری بھی اور باطنی بیماریاں بھی. طرح طرح کے عنوانات ہیں دین سے مسلمانوں کو دور کرنا ہے. لیکن انشاءاللہ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا يُتِمَّ النُّورَ, اللہ تعالیٰ اپنے نور کو اپنے دین کو کامل اور مکمل کر کے رکھیں گے. لہذا کوشش کرو, اہتمام کرو, سنتیں مسجد میں آ کر ادا کرو. جمیع سنن موقع دیں. جو لوگ بھی ایسے ہیں, بہت سے لوگ ہیں جن کے دلوں میں اہمیت ہی نہیں ہے. اب یہ بھی نہیں کہتے کہ وہ بدعتی ہیں, یہ بھی نہیں کہہ سکتے, یہ بھی نہیں کہتے کہ کوئی فلاں طبقے سے تعلق ہے. آپ سب سے بڑا طبقہ کیا؟ بس دینداری, دنیا داری. بس دنیا اتنی گھسی ہوئی ہے کہ بس فرض برائے فرض پڑھی اور کام ہو گیا پورا. آدمی سمجھتا ہے کہ ہم اپنے فرض سے سبک دوش ہو گئے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ انسان سے فرض میں جو کوتاہی ہوتی ہے اس کی تلافی سنتوں سے کی جائے گی. کتنی کوتاہی ہو سکتی ہے؟ فرض میں کچھ چھوٹ گیا, کچھ رہ گیا, خشوع خضوع کی کمی ہوتی ہے, دھیان نہیں رہتا ہے. یہ ساری کمی ہماری سنتوں سے, نفلوں سے پوری کی جائے گی. اور جتنا ہم اہتمام کریں گے انشاءاللہ اللہ کا قرب نصیب ہوگا, اللہ کی محبت پیدا ہوگی. حدیث شریف ہے بخاری شریف کی, ما زال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احببتہ, میرا بندہ مجھ سے نوافل کے ذریعے سے قرب حاصل کرتا ہے. جتنا نوافل اہتمام سے پڑھے, نوافل میں نوافل سنن سب آ گئے, جتنا اہتمام کرے گا اللہ فرماتے ہیں احببتہ, میں اس سے محبت کرتا ہوں. بندہ محبت نہیں کر رہا, بندہ تو بات کی چیز ہے. اللہ فرماتے ہیں حتی احببتہ, اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتے. کتنی بڑی عالی شان بات ہوگی. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے سنتوں کا اہتمام, نوافل کا اہتمام. تو یہ بڑا عجیب مضمون ہوا. ایک اور مضمون سناتا ہوں, اس کے بعد ذکر ہو جائے گا. فرمایا کہ درود شریف جس قدر ہو موجب برکت ہے. جتنا بھی انسان درود شریف پڑھے برکت ہی برکت. حدیث شریف میں آتا ہے ایک مرتبہ درود شریف پڑھو 10 رحمتیں پڑھنے والے پر نازل ہوتی. اللہ 10 رحمتیں اس کے بلے میں عطا فرماتے. اور دعا قبول ہو یا نہ قبول ہو احتمال ہے, لیکن درود شریف ہر حال میں قبول. درود شریف بھی دعا ہے. اللہم صلی علی محمد, اے اللہ رحمت نازل فرمائیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ ایک ایسی دعا ہے کہ قبول ہونی ہونی ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم سے محبوب ذات کون سی ہو سکتی ہے؟ اور اللہ کے محبوب اور بندہ سفارش کر رہا ہے, دعا کر رہا ہے اللہم صلی علی محمد, اللہ اس کو قبول ہی فرماتے. تو درود شریف ہر حال میں قبول ہے, اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے. باقی کسی درود میں یہ خاصیت نہیں کہ اس سے ضرور حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کی زیارت ہو. یہ بھی ایک خیال ہے, عقیدہ ہے, بات بنا ہوا ہے, کتابوں میں لکھا رہتا ہے کہ اس درود شریف کو اتنی بار پڑھو گے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی زیارت ہوگی. اس کے لزوم کا اعتقاد نہ کیا جائے, یعنی یہ نہ سمجھا جائے کہ لازم ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اس درود شریف کے پڑھنے سے, اتنی مقدار میں پڑھنے سے حاصل ہی ہوگی. ہاں تمنا زیارت رکھے. تمنا تو کس کو نہیں, ہر مسلمان کو تمنا ہے اللہ تعالیٰ نبی کریم محمد رسول اللہ محبوب آقا کی زیارت کرائے خواب میں نیند میں. تمنا زیارت رکھے. اور اس کے لیے صرف دعا کر لیا کیجیے کہ اللہ ہمیں اپنے محبوب آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی زیارت نصیب فرما. لیکن اس کے بعد ایک بات اور بھی فرما رہے ہیں عجیب, لیکن یہ بات بھی اعتقاد اور وثوق کے ساتھ یاد رکھیے کہ کوئی شخص عمر بھر بھی زیارت منامی سے مشرف نہ ہو, ان خواب میں زیارت نہ ہو, مگر ہو متبع سنت, وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا محبوب ہے. اور جو انسان پوری رات حضور کی زیارت سے مشرف رہتا ہو مگر اتباع سنت سے محروم ہو, وہ شخص حضور کی نظر میں, حضور کے نزدیک مبغوض اور ناپسندیدہ. تو فکر انسان کو یہ ہونی چاہیے کہ ظاہری میں, بیداری میں اعمال درست ہوں, سنت کے مطابق عمل کرے, پھر اگر کسی شخص کو اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہو, زہ نصیب, زہ قسمت, زہ سعادت, اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر بھی وہ محروم نہیں ہے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے شریعت و سنت کے اتباع. اللهم انت السلام وانت السلام, تبارك ربنا وتعالي يا ذا الجلال والاكرام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا ندامى ولا مفتونين. اي الله ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, ہم پر پوری امت پر رحم فرما. اے اللہ رمضان کا یہ بابرکت مہینہ ہمیں عطا ہوا, ہمیں ملا اپنے کرم سے, اس کی قدر کی توفیق عطا فرما. اب تک ان دنوں میں جو کچھ بھی ٹوٹے پھوٹے اعمال ہوئے اپنے کرم سے قبول فرما کر, اور جو باقی دن باقی رہ گئے اللہ اپنے کرم سے ان کو خیر و خوبی کے ساتھ, اعمال نیک کی توفیق کے ساتھ اے اللہ اس کو پورا فرما. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ پوری امت پر جو پریشان کن حالات آ رہے ہیں اے اللہ سب میں ان کی کفالت فرما, ان کی مدد فرما, ان پر رحم فرما. اے اللہ جگہ جگہ طرح طرح کے پریشانیاں امت مسلمہ پر ہیں, ہر ایک پریشانی دور فرما, اجتماعی پریشانیاں بھی دور فرما, انفرادی پریشانی بھی اے اللہ دور فرما, جو مقروض ہے ان کے قرض ادا فرما, جو بھی اللہ کسی بھی پریشانی میں ہے, بیماری میں اللہ ان بیماریوں سے ان کو حفاظت نصیب فرما, شفا کامل عطا فرما. اے اللہ تمام مساجد, تمام مدارس, تمام مراکز دینیہ کی پوری پوری حفاظت فرما. جتنے بھی حضرات دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں, کسی بھی انداز سے کام میں لگے ہوں, ان کی عمروں میں برکت عطا فرما, اخلاص عطا فرما. اور اللہ اس کام کو ترقی عطا فرما, دین کو پورے عالم میں اللہ عام فرما, اور اللہ سنتوں پر پوری امت کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہماری تمام حاجتیں, ضرورتیں اور ہمارے تمام مرادیں اپنے کرم سے پوری فرما. جن لوگوں نے دعاؤں کے لکھا یا لکھا ہم سے امید کی, اللہ سب کی تمام دلی مرادیں پوری فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ علیہ وسلم.